آسمانی سورے
اجزان محترم، قرآن حکیم کے مختلف سوروں کے اجمالی تعارف پر مشتمل آسمانی سورے لے کر حاضر ہیں، ولی الحسن رضوی کا سلام قبول فرمائیں۔ سورہ زحا قرآن حکیم کا ترتیب کے لحاظ سے 93واں اور نزول کے اعتبار سے سورہ فجر کے بعد سورہ انشراح سے قبل نازل شدہ 11واں مکی سورہ ہے، اور اس میں 11 ہی آیات ہیں جو اوائل بعثت میں کچھ عرصے تک سلسلہ وحی رک جانے کے بعد کاملاً ایک ساتھ اتری ہیں، اور سورہ کا نام زحا سورہ کی پہلی آیت سے ہی ماخوذ ہے جو نور و روشنی کے معنی میں ہے۔ شان نزول میں روایت ملتی ہے کہ مرسل اعظم کی بعثت کے اوائل میں 15 دن آپ کی زندگی میں ایسے آئے کہ جن میں آپ پر کوئی وحی نازل نہیں ہوئی۔ مشرکین نے کہنا شروع کر دیا کہ محمد کو ان کے پروردگار نے ناراض ہو کر ان کے حال پر چھوڑ دیا ہے۔ اگر وہ اپنے دعوائے نبوت و رسالت میں سچے ہوتے تو منظم طور پر خدا کی طرف سے ان پر وحی نازل ہوتی۔ ان کے جواب میں سورہ زحا نازل ہوا اور خداوند متعال نے مرسل اعظم کی تسکین کا سامان فراہم کر دیا کہ خدا ہرگز اپنے حبیب سے ناراض اور غافل نہیں ہو سکتا، اور اس کے بعد آپ کو نوید و بشارت دی کہ آپ کو اس قدر ہم عطا کریں گے کہ آپ راضی و خوشنود ہو جائیں۔ پھر مرسل اعظم کی نگاہوں میں ان کی پچھلی زندگی مجسم کرائی گئی ہے کہ خداوند قدیر و حکیم نے کس طرح اپنی طرح طرح کی نعمتیں ان کے شامل حال قرار دی ہیں، تاکہ نبی اکرم سے خداوند عالم کی ناراضگی کا شوشہ چھوڑنے والے مشرکین پوری طرح سمجھ لیں کہ ان کا یہ خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہ ہوگا۔ نبی اکرم کے توسط سے ہی اہل دنیا کو یہ تعلیم بھی دی گئی ہے کہ اللہ نے جن لوگوں کو اپنی عظیم نعمتوں سے نوازا ہے ان کا بنیادی فریضہ یہ ہے کہ وہ اپنے منعم کا ہمیشہ ذکر و شکر ادا کرتے رہیں، اور الہی شکرانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ انسان یتیموں اور ناداروں کے ساتھ محبت و مہربانی سے پیش آئے۔ بہر صورت سورہ زحا کے آغاز میں ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد خداوند عالم نے دو قسمیں کھائی ہیں کہ قسم ہے زحا یعنی روشن و منور ہوتے ہوئے دن کی، جب سورج آسمان کی طرف بلند ہو رہا ہو اور اس کا نور ہر چیز کو منور کر دے، یہ ہوشیاری و بیداری کا بہترین وقت ہے، اور قسم ہے رات کی جب سکون و جمود کی تاریکی ہر شے پر حکمراں ہو جائے۔ جی ہاں، آیات کے سیاق سے صاف پتہ چلتا ہے کہ خدا نے یہ قسمیں سورے کے مضمون کو سامنے رکھتے ہوئے کھائی ہے کہ روئے زمین پر اپنی روشنی بکھیرنے والے چڑھتے دن کی قسم جب سورج کی روشنی میں زمین کا ایک ایک چپا نہا جاتا ہے، اور رات کے سناٹے کی قسم جب ہر طرف ظلمت شب حکمراں ہوتی ہے، اور ان دونوں باتوں یعنی سراسر نورانیت اور سراسر ظلمت کا وحی الہی کے نزول اور نزول وحی کے رک جانے سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ دن کے نور اور اجالا پھیلنے سے نزول وحی و رسالت کی طرف اشارہ ہے، اور رات کے سناٹے اور ظلمت پھیلنے سے وحی کا سلسلہ قطع ہو جانے کی طرف اشارہ ہے۔ چنانچہ ان دونوں قسموں کے بعد خداوند عالم نے مشرکین کی تکذیب کی ہے کہ ہم نے ہرگز اپنے نبی کو تم مشرکین کے رحم و کرم پر تنہا نہیں چھوڑا ہے، اور نہ ہی ہم اپنے حبیب سے ناراض ہیں۔ لیکن اس خطاب میں خالق کائنات نے مشرکین کو کسی صفائی کے قابل نہ سمجھتے ہوئے براہ راست نبی اکرم سے گفتگو کی ہے اور تسلی و تشفی کا لب و لہجہ اپنایا ہے کہ آپ دشمنوں کے بدبینانہ خیال کو دل سے نہ لگائیں، نہ ہم نے ان آپ کو ترک کیا ہے، نہ کوئی ناراضگی قابل تصور ہے۔ اگر نزول میں تاخیر پیش آئے تو یہ سمجھ لیں کہ کچھ الہی مصلحت ہے اور ان مصلحتوں کو خدا بہتر جانتا ہے، ورنہ اے ہمارے حبیب، آپ پر ہمیشہ سے الہی لطف و عنایات کی خاص نظر رہی ہے اور ہم نے ہمیشہ آپ کی پشت پناہی کی ہے۔ اے ہمارے رسول، آپ کی یہ دنیاوی زندگی جس میں آپ کو اس قدر کرامت و بزرگی حاصل ہے کہ تمام عالم بشریت کے آپ سید و سردار ہیں اور آپ کو تمام نبیوں، رسولوں اور اماموں پر فضیلت و برتری حاصل ہے، پوری کائنات آپ ہی کے صدقے میں خلق ہوئی ہے، آپ کو خاتم الانبیاء اور آپ کا دین قیامت تک کے لیے خدا نے پسندیدہ اور عالمگیر قرار دے دیا ہے، ان تمام الہی عنایات کے باوجود دنیاوی نعمتیں اخروی زندگی کی نعمتوں کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہیں۔ آخرت کی زندگی اس دنیاوی زندگی سے بہت بہتر ہے۔ خداوند متعال آخرت کی زندگی میں آپ کو اس قدر عطا کرے گا، اس قدر عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں۔ ان آیات کے ذیل میں سیوطی نے در منصور میں ابن ابی شبیح سے اور انہوں نے ابن مسعود سے روایت کی ہے کہ وہ کہتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خداوند عالم نے ہم اہل بیت کے لیے آخرت کو منتخب کیا اور دنیا پر ترجیح دی ہے۔ اسی موقع پر اللہ نے یہ آیات نازل فرمائی ہیں۔ اس کے بعد کی تین آیات میں خداوند عالم نے مشرکین مکہ کی آنکھ کھولنے کے لیے اس دنیا میں مرسل اعظم کے شامل حال کچھ مخصوص عنایتوں اور پشت پناہیوں کا ذکر کیا ہے کہ جن سے اہل مکہ اچھی طرح واقف و آشنا تھے۔ کیا آیا خدا نے آپ کو یتیم پایا تو آپ کو پناہ نہیں عطا کی، اور آپ کو قوم کے درمیان چھپا ہوا پایا تو آپ کی طرف لوگوں کی ہدایت نہیں کی، اور آپ کو تنگ دست پایا تو مال و منال سے آپ کو بے نیاز نہیں کر دیا؟ ایسے بے شمار تاریخی شواہد موجود ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی بطن مادر میں ہی تھے کہ آپ کے والد جناب عبداللہ ابن عبد المطلب دنیا سے رخصت ہو گئے، اور ابھی 6 سال کے بھی پورے نہیں ہوئے تھے کہ ماں جناب آمنہ بنت وہب رخصت ہو گئیں، اور باپ کی جگہ دادا عبد المطلب نے اور دادا کے بعد چچا ابو طالب نے اللہ کے در یتیم کی کفالت و سرپرستی کی، جس کو 6 آیت میں اللہ نے اپنے پناہ دینے سے تعبیر کیا ہے۔ چنانچہ مرسل اعظم کو بچپن اور جوانی و نوجوانی کا زمانہ، دور جاہلیت میں کفر و شرک اور ظلم و جہالت کے خرافاتی ماحول میں گزارنا پڑا تھا، جہاں سوائے کچھ حنفا کے پوری فضا فسق و فجور اور اسنام پرستی میں آلودہ تھی۔ چنانچہ خدا نے عبد المطلب اور ابو طالب کی پاکیزہ آغوش میں پناہ دے دی، اور ایک لمحے کے لیے بھی نبی اکرم کا دامن توحید شرک میں آلودہ نہیں ہو سکا۔ لوگوں کے درمیان اس شان سے بڑے ہوئے کہ مشرکین بھی آپ کو بعثت سے قبل ہی امین اور صادق کے خطاب سے یاد کرنے لگے۔ اور آپ نے بھی عالم بشریت کی نجات و فلاح کے لیے بارگاہ الوہیت و ربوبیت میں پناہ حاصل کی. کئی کئی دنوں تک اپنی راتیں غار حرا کی تنہائیوں میں بسر کی. چنانچہ خدا نے آپ کو لوگوں کے درمیان گم پایا. لوگ آپ کی صحیح شناخت نہیں رکھتے تھے اور آپ کی قوت و قدرت سے آشنا نہیں تھے. بس اللہ نے آپ کی طرف لوگوں کی ہدایت و رہنمائی کر دی اور مالی لحاظ سے آپ کو توہی دست پایا. تو خداوند متعال نے جناب خدیجہ بنت خویلہ سے رشتہ ازدواج کے تحت آپ کو مالی اعتبار سے بھی مستغنی بنا دیا. جناب خدیجہ نے بعثت کے بعد اپنا تمام مال و منال اور سرمایہ و اثاثہ راہ تبلیغ میں خرچ کے لیے نبی اکرم کی خدمت میں تقدیم کر دیا. البتہ بعض نے غنا سے آپ کی دعاؤں کا مستجاب ہونا مراد لیا ہے. اس کے بعد سورہ زحیٰ کی آخری تین آیات میں خداوند متعال نے سلسلہ گفتگو کے تحت مرسل اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی اپنا مخاطب قرار دے کر تمام مسلمانوں کو اسلام کے تین اہم احکام کی طرف متوجہ قرار دیا ہے کہ خداوند عالم کی عنایات جس طرح اپنے بندوں خصوصاً رسول اکرم کے شامل حال رہی ہیں، لوگوں کا بھی فریضہ ہے کہ وہ یتیموں کا خیال رکھیں، ان کے ساتھ کوئی ایسا برتاؤ نہ کریں کہ وہ معاشرے میں خود کو خوار و مقہور محسوس کریں. اسی طرح فقیروں اور ناداروں کو ان کے سوال پر جھڑکنے اور رنجیدہ کرنے کی ہرگز اجازت نہیں ہے، بلکہ پروردگار عالم کی نعمتیں جو آپ کے شامل حال ہیں ان کا برابر ذکر کرتے رہیں تاکہ غرور پیدا نہ ہو اور ہمیشہ خود کو اللہ کا محتاج تصور کرتے ہوئے دوسرے محتاجوں اور ضرورت مندوں کی خبر گیری کرتے رہیں. ارشاد ہوتا ہے، ہمارے حبیب، آپ نے درد یتیمی کا مزہ چکھا ہے اور زمانے جاہلیت کے خدا ناشنا معاشرے میں یتیموں کی خاری اور دل شکستگی کا پورا احساس رکھتے ہیں. بس کسی یتیم کو ذلیل اور دل شکستہ نہ ہونے دیجیے گا. یتیموں کے حق میں کوئی ظلم و زیادتی نہ کرنے پائے اور اسلامی معاشرے میں کسی یتیم کو بے وقار نہ سمجھا جائے. اور اے ہمارے نبی، آپ نے بھی غربت اور توہی دستی کی تلخیاں دیکھی اور تحمل کی ہیں، بس کوئی سائل جو آپ سے کسی حاجت کا طلبگار ہو، آپ اس کے دینی اور معاشی سوال کو پورا کریں، جھڑکنے اور پھٹکارنے کی ضرورت نہیں ہے. اور آپ بھی وقت ضرورت الہی انعامات کی لذت سے پوری طرح آشنا ہیں. الہی جود و کرم اور خداوندی رحمت و کرامت سے باخبر ہیں، بس اس کی نعمتوں خصوصاً نعمت دین کا علل اعلان شکر ادا کریں اور دین کی تبلیغ اور اللہ کی تسبیح و تقدیس سے کسی بھی حال میں غفلت نہ برتیں، اور یہی تمام بندگان خدا کے لیے اللہ کا پیغام ہے. سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، سبحان اللہ